السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانیوں
کی اکثریت ملکی قوانین کو قرآنی تعلیمات کے مطابق بنانے کی خواہش مند ہے، بین الاقوامی ادارے کی جائزہ رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان دہشت گردوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا، سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، شام میں ایک فضائی حملے میں حلب میں ایک ہسپتال تباہ ہو گیا اور کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن عراق میں ہیں، جہاں وہ عراقی لیڈروں سے بات چیت کریں گے۔ پاکستان کی ایک واضح اکثریتی ملک میں ایسے قانون کا نفاذ چاہتی ہے جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہوں۔ ایک تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام کرائے گئے ایک سروے کے نتائج کے مطابق 78% رائے دہندگان کا کہنا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات پر مبنی قانون کے حامی ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
امریکہ میں قائم تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے کیے گئے ایک جائزے کے مطابق پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ملک میں قرآنی تعلیمات کا سختی سے نفاذ چاہتی ہے۔ اس رپورٹ کے لیے گزشتہ سال 5 اپریل سے 21 مئی کے درمیان دنیا کے 10 مسلم اکثریتی ممالک میں 10,000 سے زائد افراد سے 3 سوالات پوچھے گئے تھے۔ بدھ کو جاری ہونے والے جائزے کے لیے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کے ملک کے قوانین کو سختی سے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، صرف اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے مگر سختی سے قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یا قوانین کو قرآن سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سروے میں شامل 78% پاکستانیوں نے کہا کہ ملک کے قوانین کو سختی سے قرآنی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ 16% نے کہا کہ قوانین کو اسلامی اقدار اور رسولوں کے مطابق تو ہونا چاہیے مگر سختی سے قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ماہر تعلیم اور انتہا پسندی کے رجحانات پر نظر رکھنے والے سرگرم کارکن ڈاکٹر اے ایچ نیئر کا کہنا تھا کہ انہیں پیو ریسرچ کے اس جائزے پر کوئی تعجب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کئی دہائیوں تک لوگوں کو یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ ان کے مسائل کا حل دینی قوانین پر عمل درآمد میں موجود ہے اور انہیں کوئی متبادل تصور نہیں پیش کیا گیا۔ ان کے بقول اس کی دوسری وجہ دنیا کے مختلف حصوں میں نام نہاد مذہبی حکومتوں کا قیام تھا، جہاں سزاؤں پر فوری عمل درآمد سے ان میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ اسلامی قوانین انہیں جلد انصاف فراہم کر سکتے ہیں۔
لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں انصاف ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں پہ اسی قسم کا کوئی ڈراسٹک ایکشن چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ مظہر ہے اس ناکامی کا جو ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے ہے، جو ہمارے پاس ایبسنس آف گورننس ہے، حکمرانی کا فقدان ہے ہمارے پاس، جس میں زور آور تو ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اور جو زور آور نہیں ہے، جو غریب ہے، جو بے اختیار ہے، وہ مکمل طور پر مجبور ہے۔ اس صورت میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسی اقدامات انہوں نے کیے، اگر ویسی اقدامات ہو جائیں تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں۔
معروف عالم دین ڈاکٹر راغب نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ پاکستانی عوام ملک میں قرآنی تعلیمات کے مطابق قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں مگر اعلیٰ اخلاقی اقدار کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم دوسرے سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ وہ اخلاقی اقدار اور قرآنی احکامات میں عمل کرے اور ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب ہم اجتماعی زندگی میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ انفرادی زندگی میں بھی ہم انہی اخلاقی اقدار پر عمل پیرا ہوں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اپنی سرزمین سے عسکریت پسندوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان سے طالبان اور اس سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے محفوظ ٹھکانوں سے حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کے بقول پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششیں دنیا کے سامنے ہیں۔ بدھ کی شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران جب اعزاز احمد چودھری سے پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا،
پاکستان ہیز آلریڈی ٹیکن آل نیسیسری ایکشنز اگینسٹ آل گروپس دیٹ ور آپریٹنگ ان نارتھ وزیرستان اور اینی ویئر ایلس۔
سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ پاکستان نے پہلے ہی شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں موجود تمام دہشت گردوں کے خلاف تمام ضروری کارروائی کی ہے۔
آئی تھنک وی ہیو ریپیٹڈلی سیڈ ٹائم اینڈ اگین دیٹ پاکستان ڈز ناٹ میک اینی ڈسٹنکشن بٹوین اینی ٹیررسٹ۔
اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے کے اوائل میں افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ملک کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں پاکستان سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاں موجود ان افغان طالبان کے خلاف کارروائی کرے جو مذاکرات سے انکاری ہیں۔ صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغان طالبان پاکستانی شہروں پشاور اور کوئٹہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ ہفتے ہونے والے ایک حملے میں 70 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ طالبان کے حقانی نیٹ ورک کی کارروائی تھی۔ باور کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دیگر دہشت گردوں کے علاوہ حقانی نیٹ ورک بھی موجود تھا، تاہم جون 2015 میں اس علاقے میں ضرب عصب کے نام سے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے بیشتر حصے کو دہشت گردوں سے صاف کروایا جا چکا ہے۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔
افغانستان میں ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری صحیح اور کوشش جاری ہے۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں امن افغانستان میں امن سے مشروط ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان طالبان کے ایک وفد کے دورہ پاکستان پر افغانستان نے پاکستان پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کسی دہشت گرد گروپ کو پاکستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
طالبان کی جانب سے اس تصدیق کے بعد کہ ان کے قطر کے سیاسی دفتر سے 3 افراد پر مشتمل ایک وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، افغانستان نے پاکستان پر تنقید کی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اس وفد کے دورے کا مقصد پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ سرحد سے متعلق مسائل اور افغان پناہ گزینوں کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ ایک افغان صدارتی ترجمان شاہ حسین متوازی نے جمعرات کے روز کابل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مسائل پر افغانستان کی حکومت سے بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کا دورہ پاکستان انتہائی قابل مذمت ہے اور ایک دہشت گرد گروپ کو کسی ملک کے دورے کا کوئی حق نہیں ہے۔ طالبان کے ایک وفد نے رواں ہفتے کے اوائل میں اسلام آباد کا دورہ کیا تھا، تاہم پاکستانی عہدیداروں نے نہ اس کی تردید اور نہ ہی تصدیق کی ہے۔ بدھ کے روز جب پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی طالبان کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، تو ان کا جواب تھا ان کے بقول کہ میرے پاس اس دورے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ تاہم سفارتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان کا وفد مقامی عہدیداروں سے مختلف مسائل پر بات کرنے کے لیے آیا ہے، جن میں امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا مسئلہ بھی شامل ہے، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ان ملاقاتوں کے ایجنڈے میں افغان امن عمل کا کوئی موضوع شامل نہیں ہے۔ 19 اپریل کو کابل میں طالبان کے ایک حملے کے بعد افغانستان میں صدر غنی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی چھوڑ دے۔ ان حملوں میں تقریباً 70 افراد ہلاک اور 350 کے لگ بھگ زخمی ہوئے تھے۔ ان حملوں کے بعد افغان حکومت نے اسلام آباد پر الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عسکریت پسند گروپ اور حقانی نیٹ ورک سے منسلک انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان اعزاز چودھری نے جمعرات کے روز ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بلا امتیاز تمام انتہا پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ پاکستان بارہا اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
شام میں ایک فضائی حملے میں حلب میں ایک ہسپتال تباہ ہو گیا اور کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ہسپتال بین الاقوامی فلاحی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی اعانت سے چل رہا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں دو ڈاکٹرز بھی شامل تھے جو باغیوں کے علاقے میں بچوں کے امراض کے آخری ڈاکٹر تھے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ رات گئے حملے میں 3 بچے بھی ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ حلب میں تشدد میں اضافہ ظاہر کرتا ہے، جس میں گزشتہ ہفتے صدر بشار الاسد کی حامی، حکومتی فورسز اور باغی گروپوں کے درمیان جھڑپوں میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کی سفیر کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ مہینے مذاکرات کے ایک اور مرحلے کا انعقاد کرے گی، تاہم انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تاریخ کے تعین سے پہلے جنگ بندی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر سٹیفن دی مستورہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے، جیسا کہ میں اقوام متحدہ کی اماں پر جنگ بندی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپیل کر رہا ہوں، اور یہ مکمل طور پر ممکن ہے، اور میں جانتا ہوں کہ روس اور امریکہ بھی اپنے طور پر اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حاصل ہونے والی اس غیر معمولی کامیابی کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کامیابی کو پائیدار ہونا چاہیے۔ کسی بھی فریق کے لیے واپس مذاکرات کی میز پر آنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ تھے سٹیفن دی مستورہ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ کے بعد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کے عمل نے شام میں تشدد میں اضافے کے باوجود کچھ کامیابی حاصل کی ہے۔ شام میں تشدد کے حالیہ واقعات میں حلب کے ایک ہسپتال میں گزشتہ بدھ کا حملہ بھی شامل ہے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں بچے اور ہسپتال کا عملہ بھی شامل تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن میں ایک خودکش بمبار نے عدن کے سیکیورٹی سربراہ کے گھر کے باہر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق حملہور عورت کا لباس پہنے ہوئے تھا اور کئی فوجی چوکیوں کے پاس سے گزرا تھا۔ سیکیورٹی چیف شالا شاہی حملے میں محفوظ رہے۔ دسمبر کے بعد سے ان کے گھر پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ دھماکے سے گھر کے باہر آگ پھیل گئی۔ سیکیورٹی گارڈز نے گاڑی میں دھماکے سے پہلے ہی حملہور پر فائرنگ کر دی۔ پولیس ڈائریکٹر نبیل سکارا نے بتایا کہ سونگنے والے کتوں نے بارود کا پہلے سے پتہ چلا لیا، جس کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہونے سے بچ گیا۔ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کار خودکش بم دھماکے سے پھٹ گئی اور اس میں سوار حملہور عورتوں کا لباس اور نقاب پہنے ہوئے تھا، لیکن اس کار بم کو کتوں نے شناخت کر لیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کی پہلے سے ہوشیاری کے باعث حملہ ناکام ہو گیا۔ یہ تھے پولیس ڈائریکٹر نبیل سکارا کے الفاظ۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن عراق میں ہیں، جہاں وہ عراقی لیڈروں سے بات کریں گے۔ ان کی بات چیت کا مقصد عراقی قومی اتحاد کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ کو جاری رکھیں۔ بائیڈن کے آفس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق نائب صدر بین الاقوامی برادری کے ان اقدامات پر بھی بات کریں گے جو وہ عراقی معیشت کے استحکام اور علاقائی تعاون میں اضافے کے لیے اٹھا سکتی ہیں۔ بائیڈن سن 2011 کے بعد عراق کا دورہ کرنے والے امریکہ کے سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ انہوں نے اپنی آمد کے فوراً بعد عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کی۔ شمالی کوریا نے بظاہر ایک درمیانے مار والے میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو پرواز کے چند ہی سیکنڈ بعد تباہ ہو گیا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے جمعرات کے روز اس ناکام آزمائش کی اطلاع دی ہے۔ یہ واقعہ اس کے تقریباً ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں سامنے آیا ہے، جب پیونگ یانگ نے ایک آبدوز سے میزائل داغنے کی کامیابی کا جشن منایا تھا۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یونہاپ نے بتایا کہ یہ میزائل 30 کلومیٹر تک گیا، لیکن بظاہر یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ پیونگ یانگ کے یہ تازہ ترین تجربات اس کے بعد ہو رہے ہیں جب امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ جنگی مشقیں کی ہیں، جسے شمالی کوریا اشتعال انگیزی قرار دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے جمعرات کے روز آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کو بتایا کہ تارکین وطن پر بڑھتی ہوئی پابندیوں سے بین الاقوامی قانون کے بارے میں یورپی عہد پر منفی اثر پڑے گا۔ بان نے ویانا میں قانون سازوں سے خطاب میں کر رہے ہیں جب آسٹریلیا کو ہدف تنقید نہیں بنایا گیا ہے. بن نے قانون سازوں کو بتایا کہ بین الاقوامی اور یورپی قوانین کے تحت ان کی اصولی طور پر یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو جنگوں، انسانی حقوق کی پامالیوں اور اذیتوں سے بھاگ کر آئے ہیں. ان کا یہ بیان عین اسی روز آیا ہے جب آسٹریلیا کے ایوان بالا کے قانون ساز ایک قانون پر رائے شماری کر رہے ہیں جس میں حکام کو اجازت ہوگی کہ اگر وہ ملکی سلامتی کے لیے ضروری سمجھے تو پناہ کی درخواستوں کو روک سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں.
پچھلے سال دسمبر کے دوران فرانس میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر گفت و شنید کے بعد پچھلے ہفتے 22 اپریل کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اس میں درجہ حرارت کی دو حدیں شامل ہیں. یعنی صنعتی دور سے پہلے کرے ارض کے درجہ حرارت کے مقابلے میں 1.5 اور 2 درجے سینٹی گریڈ زیادہ. وائس آف امریکہ کے روزین اسکربل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک نئی مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ کم سطح کے ہدف کا مطلب ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کی شدت میں کمی، خاص طور پر خط استوا اور دنیا کے دیگر گرم علاقوں میں. مزید تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی.
جزائر پر مبنی چھوٹی ریاستوں اور ترقی پذیر ملکوں نے کم تر درجہ حرارت کے ہدف کے حصول کے لیے سرگرمی سے کوششیں کیں. جرمنی میں قائم ایک ادارے کلائمیٹ اینالیٹکس سے منسلک آب و ہوا کی تبدیلی کے امور کے ایک سائنسدان کارل سولیزنر کہتے ہیں کہ آدھا درجہ سینٹی گریڈ اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو آب و ہوا کی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. ان کے الفاظ،
Yes, our research is confirming that 1.5 degrees would be a substantially safer limit of climate change.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل، ہماری تحقیق سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ آب و ہوا میں تبدیلی کی نمایاں طور پر ایک زیادہ محفوظ حد ہو سکتی ہے. آب و ہوا کی تبدیلی پر کام کرنے والے سائنسدان سولیزنر نے ایک نئے تحقیقی مطالعے کی قیادت کی جس میں دنیا بھر کے 25 علاقوں میں 1.5 درجے سینٹی گریڈ اور 2 درجے سینٹی گریڈ کے فرق کا تجزیہ کیا گیا. مطالعاتی ٹیم نے اپنی تحقیق کے لیے 11 اشاریے استعمال کیے جن کا تعلق فصلوں کی پیداوار، پانی کی دستیابی اور شدید موسم سے لے کر آبی حیات کی باقیات سے بننے والی سمندری چٹانیں اور سمندر کی سطح کے بلند ہونے تک سے تھا. نتائج کے مطابق آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات پوری دنیا میں یکساں نہیں تھے. ایک بار پھر ان کے الفاظ، بلند شمالی ارض بلد کے علاقوں کو تو آب و ہوا کی تبدیلی کا فائدہ ہی ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقے گرم ہو رہے ہیں، وہاں کھیتی باڑی کے لیے حالات زیادہ سازگار ہوئے، جبکہ دوسری جانب خط استوا کے علاقے ہیں جہاں درجہ حرارت کا اضافہ یقینی طور پر فائدہ مند نہیں ہوتا. استوائی علاقوں میں 1.5 درجے اور 2 درجے سینٹی گریڈ کے فرق میں ہم بڑے پیمانے پر پیداوار میں کمی کا مشاہدہ کرتے ہیں، حقیقتاً گندم اور مکئی کی پیداوار میں 2 گنا کمی کا. ایک اور اہم گرم خطہ بحیرہ روم کا ہے جس میں شمالی افریقہ اور مشرقی وسطی کے علاقے شامل ہیں. آب و ہوا کی تبدیلی کے سائنسدان سولیزنر کہتے ہیں،
So our projections indicate that there will be a reduction of maybe about 10% in annual water availability in the Mediterranean at 1.5 degrees C. This will double to about 20% at 2 degrees C warming.
ہمارے حاصل کردہ نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 1.5 درجے سینٹی گریڈ کے اضافے پر بحیرہ روم کے علاقوں میں پانی کی دستیابی میں سالانہ 10% کی کمی واقع ہو، لیکن درجہ حرارت میں 2 درجے سینٹی گریڈ کے اضافے پر یہ کمی 2 گنا ہو کر تقریباً 20% ہوگی. اس چیز کے پیش نظر کہ یہ علاقہ پہلے ہی پانی کی قلت کا شکار ہے اور یہ کہ اس علاقے میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ مخصوص خطہ آب و ہوا کے اس مخصوص اثر سے نمایاں طور پر متاثر ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر سولیزنر کے. آبی چٹانیں جو سمندری حیات کو ٹھکانے مہیا کرتی ہیں اور ساحلی علاقوں کو شکست و برید سے محفوظ رکھتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کم تر درجہ حرارت کے ہدف پر حالات سے مطابقت پیدا کر لیں، اور درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے پر سمندر کی سطح بلند ہونے کی رفتار نمایاں طور پر کم ہو سکتی ہے. سائنسدان سولیزنر کہتے ہیں کہ اس تحقیقی مطالعے سے پیرس میں آب و ہوا کی تبدیلی کے معاہدے پر گفت و شنید کے موقع پر غریب تر اور ترقی پذیر ملکوں کی جانب سے کیے جانے والے مطالبوں کے سائنسی جواز کی تصدیق ہوتی ہے. اور یہ اسٹڈی اس حوالے سے عمل کرنے کی تائید کرتی ہے. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
By doing so, we hope that it can inform policymakers and the wider public to actually make better informed decisions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توقع ہے کہ ایسا کرنے سے ہم پالیسی سازوں اور عوام کے ایک بڑے حصے کو بہتر فیصلے کرنے کے لیے معلومات فراہم کر سکتے ہیں. یہ مطالعاتی رپورٹ یورپین جیو سائنس یونین کے جریدے ارتھ سسٹم ڈائنامکس میں شائع ہوئی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستانی فلم مالک کی نمائش پر پابندی. تفصیلات فکر و فن میں.
تو خوشی تیرا درد تو زندگی کیوں ہے زرد تو تیرا درد آزماں تو یہ مکان گھر بنا تو تیرے گھر.
پاکستان سینسر بورڈ نے پولیٹیکل تھریلر فلم مالک کی نمائش پر پابندی لگاتے ہوئے اس کا سرٹیفکیٹ معطل کر دیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے, جس کے تحت فلم پاکستان بھر میں کہیں بھی نمائش کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی.
جہاں جینا بھی گناہ ہو, نہ قبول بھی دعا ہو, مرض بھی ہے تو خود دوا.
نوٹیفیکیشن کے مطابق فلم کا سینسر سرٹیفکیٹ بھی فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے, تاہم اس میں پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی.
میں محمد محسن پاکستان کا شہری, پاکستان کا مالک ہوں. یہ زمین, یہ لوگ میرے ہیں.
مقامی میڈیا نے اپنے ذرائع کے حوالے سے پابندی کی جو وجوہات بیان کی ہیں, ان میں نسل پرستی, قانون ہاتھ میں لینے, اسے توڑنے کی ترغیب دینے اور فلم کے ذریعے سیاسی لوگوں کی تضحیک کے الزامات شامل ہیں.
اس ملک میں نہیں رہنا مجھے, مجھے جنگل میں نہیں رہنا. This is a godless jungle. صاحب پیسہ پیسہ اب قریب کے دے مجھے میرا بیٹا.
وہ تو وی وی آئی پیز کی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے, میں کس کے پاس جاؤں؟
اپنے لوگوں کو ان بھیڑیوں کے ریموں کو نہیں چھوڑا جا سکتا.
اس ایک روز قبل صوبائی سینسر بورڈ سندھ نے بھی فلم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, تاہم اسے چند گھنٹوں کے بعد ہی واپس لے لیا گیا تھا.
من مورا یار کے من میں چھپایا, تن لوٹا من کی مٹی آگ پکی جو یہ درد کا بھیرو راگ چکی جو دل کے ہاتھوں سے چھوٹ نہ پایا, دل کے ہاتھوں سے چھوٹ نہ پایا, تن لوٹا من لوٹ نہ پایا.
فلم کے مصنف, پروڈیوسر اور ہدایت کار عاشر عظیم ہیں, جبکہ فلم کی کاسٹ میں عاشر عظیم کے ساتھ فرحان علی آغا, ساجد حسن, حسن نیازی, عدنان شاہ, راشد فاروقی اور احتشام الدین شامل ہیں.
جسم کو چھونے والا مجھ کو ہاتھ لگانا,
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل دو ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا. اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے گنی میں دو نئے مریضوں کی اطلاع دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے. مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا.
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
وہ کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا. 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا 2 درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے، لیکن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی. اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں. ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہوتے، مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے 3 دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مارک فائنبرگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں، جسے MSD بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
جو شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ وائرس کی ایک قسم کے خلاف جو ویکسین کامیاب رہتی ہے وہ دوسری قسم کے وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتی. سائنسدان مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے ہی دیگر ایسی ویکسینز پر کام کر رہے تھے جو ایبولا کے علاوہ ماربرگ اور لاسا نامی وائرس پر بھی اثر کر سکتی ہے. یہ وائرس بھی جسم سے خون جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں. ڈاکٹر فینسی کہتے ہیں
Our original purpose before the outbreak of Ebola in West Africa was to do just
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ابتدا میں ہمارا مقصد کولڈ یا عام زکام کے وائرس اور ماربرگ، لاسا اور ایبولا پر کام کرنا تھا. لاسا ایبولا کی طرح ہلاکت خیز نہیں ہے، مگر مغربی افریقی ممالک میں ہر سال 5 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 5,000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہیں کہ مغربی افریقہ سے اس طرح کے تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों और हालात हाजरा पर मैं अपनी इस न्यूज शो के साथ मैं हूं नीलोफर मोहर। इस वक्त पाकिस्तान में रात की 11:30, भारत में 12 और यहां वाशिंगटन में दिन के 2:30 बज रहे हैं। पाकिस्तान ने अगले साल के शुरू में JF-17B फाइटर जेट तैयारे एयरफोर्स में शामिल करने का ऐलान किया है। ये तैयारे पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा है कि इस फाइटर जेट की आजमाइश मौजूदा साल के आखिर में शुरू की जा रही है। इस्लामाबाद से तफसीलात के साथ जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान फिजाइया ने कहा है कि चीन के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के नए मॉडल की तैयारी का अमल शुरू हो गया है, जिसके बाद दो निशस्तों वाले JF-Thunder B तैयारे अप्रैल 2017 में पाकिस्तान फिजाइया के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तानी फिजाइया के एक बयान में तस्दीक की गई है कि चीन के इलाके चेंगडू में नए तैयारे बनाने के अमल का आगाज कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि दो निशस्तों वाला JF-17 Thunder B तैयारा न सिर्फ तरबियत के लिए इस्तेमाल हो सकेगा बल्कि इससे फिजाइया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। JF-17 Thunder लड़ाका तैयारों की चीन के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयारी के बाद पाकिस्तान फिजाइया में इन तैयारों की तादाद में इजाफा हुआ है और बावर किया जाता है कि मुस्तकबिल में पुराने जहाजों की जगह भी इन्हीं तैयारों को फिजाई बेड़े में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से JF-17 Thunder तैयारों का मंसूबा 90 की दहाई में शुरू किया गया था और बाद में दोनों मुल्कों के तआवुन से इन लड़ाका तैयारों की तैयारी पाकिस्तान में शुरू की गई। रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि अब तक JF-17 तैयारे में सिर्फ एक ही पायलट के सवार होने की गुंजाइश थी।
तो इसका डुअल सीट अभी तक था नहीं, जो कि काफी डिसएडवांटेज है। अब इसका डुअल सीट जहाज बड़े अरसे से इसका डिजाइन हो चुका था और वो बन रहा था, अब वो क्वालिफाई हो गया है, लिहाजा अब ये प्रोडक्शन में जा रहा है। यानी इसके बहुत सारे डुअल सीट्स बनेंगे, पाकिस्तान उनको अपने ट्रेनिंग स्क्वाड्रन्स में इस्तेमाल करेगा। ये है डुअल सीट का मतलब। ये कोई क्वालिटी में डिफरेंट जहाज नहीं होता, जहाज वही है मगर उसमें कॉकपिट जो है वो दो बना दी जाती है, दो पायलट ताकि उसमें बैठ सके।
पाकिस्तान माजी में अपनी फिजाई फोर्स की दिफाई जरूरियात के लिए अमरीका समेत दीगर मगरबी ममालिक पर भी इनहसार करता रहा है, लेकिन अब इसका चीन पर इनहसार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दिफा के शोबे में अब भी पाकिस्तान का अमरीका समेत दीगर मगरबी ममालिक से तआवुन जारी है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तानी फिजाइया में पहले भी F-16 लड़ाका तैयारे शामिल हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
972 कहाँ आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
मुश्किलात से दो चार सदारती उम्मीदवार टेड क्रूज और उनकी साथी कैलिफोर्निया, जो कभी उनकी सियासी हरीफ भी थी, रिपब्लिकन पार्टी से नामजदगी के हुसूल के लिए डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों का सामना है। तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में असद हसन से सुनिए।
डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में टेड क्रूज वाजे फर्क से पीछे हैं, लेकिन मिस्टर क्रूज ने कहा है कि उनकी रनिंग मेट यानी नायब सदर के अहदे के लिए उनका इंतखाब कार्ली फ्योरेना, एक समझदार और तजुर्बाकार खातून है जो जरूरत पड़ने पर सदारत की जिम्मेदारियां बहसन निभा सकती हैं। लेकिन फ्योरेना के जिम्मे पहला काम इस मुकाबले में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना है।
डोनाल्ड ट्रंप एंड हिलरी क्लिंटन, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। They're both liberal, we know that.
उनके अल्फाज हैं, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो दोनों लिबरल हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हिलरी क्लिंटन ने लाखों की फरोख तक रसाई और असर व रसूख निज़ाम के अंदर से हासिल किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन जैसे लोगों को खरीदते हुए अरबों बनाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ नायब सदर के अहदे के लिए टेड क्रूज के इंतखाब का मजाक ये कहते हुए उड़ाया कि उनके पास डेलीगेट्स की मतलूबा तादाद के हसूल के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं है।
He is the first presidential candidate in the history of this country.
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो इस मुल्क की तारीख का पहला सदारती उम्मीदवार है जो हिसाब किताब के एतबार से دوڑ سے باہر ہو چکا ہے لیکن وہ نائب صدر کے عہدے کے لیے کسی کو منتخب کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ دیکھیے، میں واقعتاً ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن دوستو وہ آپ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ہلری کلنٹن کے مقابلے میں صدارتی مہم پر نظر جمائے ہوئے ہیں، جو ڈیلیگیٹس کی مطلوبہ تعداد کے اعتبار سے نامزدگی کے بہت قریب پہنچ گئی ہیں۔ مس کلنٹن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہی حتمی مقابلے کی توقع کر رہی ہیں اور انتخابی مہم میں ان پر تنقید کرتی نظر آتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ نے اس جماعت میں موجود گہری تقسیم کو منکشف کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیڈ کروز نے ابتدائی مقابلوں میں جماعت کے سرکردہ اور جانے پہچانے امیدواروں کے مقابلہ کہیں زیادہ سبقت حاصل کی ہے۔ اب معاملہ اس موسم گرما میں منعقد ہونے والی پارٹی کے کنونشن تک جا پہنچا ہے، جہاں ایک غیر معمولی مقابلہ جماعت کے مندوبین کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے امیدواروں کو نامزد کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں کیتھرین چپسن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گیل۔
صدارتی نامزدگی کے لیے ہونے والے ریپبلکن جماعت کے ابتدائی مقابلوں میں اگر مقابلے میں شریک کسی امیدوار کو مندوبین کی درکار تعداد حاصل نہ ہو سکی تو پھر بات کنونشن پر جا پہنچے گی، جہاں مندوبین جسے چاہیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے امیدوار نامزد کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریاست پینسلوینیا سے ریپبلکن جماعت کا مندوب بننے کے خواہش مند مارکس کارنگی کہتے ہیں،
The rules are written so that we are unbound,
ضوابط کچھ اس طرح سے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں باندھا نہیں گیا اور ہم پر کوئی بات لازم نہیں ہے، تاکہ ہم جس امیدوار کو بہتر سمجھیں اسے ووٹ دیں۔ اگر ریپبلکن جماعت کے کنونشن میں نامزدگی کا عمل کسی امیدوار کو نامزد کرنے کے لیے بار بار رائے دہی تک پہنچا تو پھر امیدوار کا انتخاب کرنے کے لیے کیے جانے والے فیصلے بہت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ مندوبین کے درمیان یہ تقسیم ریاست پینسلوینیا میں ہونے والے ابتدائی مقابلے میں بھرپور انداز میں نظر آ رہی ہے، اور یہی تقسیم ریپبلکن جماعت میں قومی سطح پر موجود تقسیم کی عکاس ہے۔ چارلی گیرو ریپبلکن جماعت کے اسٹریٹجسٹ ہیں۔ انہوں نے سن 1976 سے اب تک ہونے والی جماعت کی تمام کنونشنوں میں شرکت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جولائی میں ہونے والی کنونشن ان کی زندگی کی سب سے غیر معمولی کنونشن ہوگی۔ انہوں نے کہا،
I will use my good judgment, my integrity and my experience.
میں اپنی بہترین فراست، دیانتداری اور تجربے کو بروئے کار لاؤں گا۔
For the first time in my political lifetime,
چارلی کہتے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ ریپبلکن جماعت کے مندوبین کسی امیدوار کو سیدھے سادھے انداز میں نامزد نہیں کر پائیں گے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک مثبت بات ہے، کنونشن منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ منگل کو ریاست پینسلوینیا میں منعقد ہونے والے ابتدائی مقابلے میں جو نتائج اور تقسیم سامنے آئے گی اس کی گونج جولائی میں ہونے والی پارٹی کنونشن تک سنی جائے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حال ہی میں کوئٹہ میں کیلیگرافی کی ایک نمائش منعقد ہوئی، جس میں پیش کیے جانے والے فن پاروں میں لوگوں نے گہری دلچسپی لی۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے غلام مصطفیٰ زہری کی اس رپورٹ میں۔
ماہر خطاطوں کے مطابق پاکستان میں فن خطاطی اب صرف شوق کے حد تک ہی محدود رہ گیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ خط و خطابت میں کمپیوٹر کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ محمد شعیب انجمن خطاطی بلوچستان کے رکن ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے معروف خطاطوں کے ساتھ مل کر اس فن کے بارے میں عام لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے ایک نمائش کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اس نمائش میں زیادہ کام نوجوان خطاطوں کا ہے۔
اصل میں یہ کام اس طرح تھا کہ بالکل دب رہا تھا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کوشش کی اس کو دوبارہ اپنے جگہ پہ اپنا مقام دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی سی ایک کوشش ہے، اور یقینی آپ نے بھی کام دیکھا ہوگا، بڑا اچھا کام کیا بچوں نے، اور زیادہ تر یہ 20 اور 25 سال کے درمیان کے بچے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔
ان کے بقول نفیس شخصیت والے لوگوں میں خوش نویس بننے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ماہر خطاط استاد محمد محمدی گزشتہ 15 سالوں سے کوئٹہ میں خانہ فرنگ ایران میں نوجوانوں کو فن خطاطی سکھا رہے ہیں۔ وہ خطاطی کو نصاب میں شامل کرنے پر زور دیتے ہیں۔
اس طرح نمائشوں کا اہمیت بہت ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو ہے خانہ فرہنگ کے اس لحاظ سے مطلب لوگ کو جو ہے بہت حوصلہ افزائی ملتا ہے نا، لوگ کو بہت جو ہے مطلب اس کا شوق بڑھتا ہے نا۔
مسلمانوں میں جس آرٹ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ خطاطی ہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کی قرآن مجید سے محبت ہے۔ خطاطی کے مشہور اقسام میں خط ثلث، خط نستعلیق اور خط کوفی شامل ہیں۔ خطاطی کی اس نمائش میں 40 خطاطوں کے 100 سے زائد فن پارے رکھے گئے ہیں، جن میں قرآنی آیات اور اسم اللہ کو نوجوان خطاطوں نے کمال مہارت سے لکھا ہے۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کے گرد ماحول میں اسی طرح کی تہیں ہیں جیسی کہ ایک کیک میں ہوتی ہیں۔ انہیں کی مدد سے موسموں کے بارے میں معلومات جمع کی جاتی ہیں اور پھر موسم کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے۔ یہ معلومات جمع کرنے کے لیے فضا میں سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں، اونچی پرواز کرنے والے ڈرونز ہیں، اور موسمی غبارے بھی جو مختلف بلندیوں پر موجود رہتے ہیں۔ اب اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں جن کی مدد سے موسمیات کے ماہرین کو ماحول کی مختلف پرتوں میں کام کرنے میں آسانی ہوگی، اور مقامی موسم کی پیش گوئی کرنے والے کمپیوٹرز کی کارکردگی بہتر ہو سکے گی۔ فی الوقت فضا سے جو اعداد و شمار حاصل کیے جاتے ہیں وہ ریڈار، موسمی غباروں اور اونچے اونچے ٹاورز کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں، اور عام طور پر صرف چند روز پہلے کے موسم کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے ہیں، لیکن موسموں کے بدلتے رخ اور پل پل کی خبر دینے میں زیادہ بہتر نہیں ہوتے۔ ایروسپیس انجینئر جیمی جیکب کہتے ہیں کہ ایسی معلومات ان مقامات کے لیے انتہائی اہم ہیں جہاں اچانک بہت شدید طوفان آ جاتے ہیں۔ جیکب اوکلاہوما یونیورسٹی میں انمینڈ سسٹمز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں
Oklahoma is a really good example because even though that we're already a very weather dynamic state, Oklahoma only has two balloon launches a day.
کیونکہ اگرچہ ہم یہاں موسمی لحاظ سے کافی تنوع رکھتے ہیں مگر ایک دن میں ہم صرف 2 غبارے چھوڑ سکتے ہیں، ایک الصبح سورج نکلنے سے پہلے اور ایک غروب آفتاب کے وقت، اور وہ بھی ریاست کے صرف ایک مقام سے جہاں موسمی پیش گوئی کے بارے میں تمام معلومات آ رہی ہوں۔ چنانچہ یہ اعداد و شمار واقعتاً ناکافی ہوتے ہیں، اور موسمی ماہرین کے لیے یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ موسم کیسے بدل رہا ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار بے حد محدود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے چھوٹے ڈرونز بنا رہے ہیں جو موسم کے بارے میں اعداد و شمار جمع کر سکیں اور کئی مقامات سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے گھنٹوں فضا میں رہ سکیں۔ اوکلاہوما یونیورسٹی میں میٹیریولوجی یا موسمیات کے پروفیسر فلپ چلسن کہتے ہیں کہ اس سے محققین کو طوفانوں کی صورتحال جاننے اور اس سے متعلق کمپیوٹرز کی کارکردگی بڑھانے میں بہت مدد ملے گی اور خرچ بھی کم آئے گا۔ ایٹلس نامی ڈرون اس طرز پر بنایا گیا ہے کہ یہ گھوم سکتا ہے، قلعہ بازی کھا سکتا ہے اور دوبارہ اوپر اٹھ سکتا ہے، چنانچہ اسے طوفانی موسم میں بھی اڑایا جا سکتا ہے، اور یوں اس کی مدد سے نہ صرف اعداد و شمار حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ طوفان کی ویڈیوز اور تصویریں بھی بھیج سکتا ہے۔ جیکب کہتے ہیں
Our real goal is to try to develop systems that really, I don't want to say replace, but there's
ہمارا اصل مقصد ایسا سسٹم قائم کرنا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا مگر اس کا امکان ہے کہ یہ موسمی غباروں کی جگہ لے لے یا ان کی کارکردگی بڑھا دے۔ محققین کہتے ہیں کہ اب بھی انجینئرنگ کے بہت سے مراحل طے کرنا باقی ہیں، اور ایسے چیلنج موجود ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ موسمی ڈرونز فضا میں موجود دیگر اشیاء اور طیاروں سے ٹکرانے سے محفوظ رہیں۔ تاہم انہیں امید ہے کہ ماحول کی زیریں پرت سے موسموں کے نمونے حاصل کرنے والا ڈرون تقریباً 2 سال میں دستیاب ہو جائے گا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یوکرین کے لیے امریکی سفیر جیفری پائٹ اور یوکرین کے صوبے کارکیو اوبلاس کے گورنر ایہو رائنین نے تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو وسیع اور گہرا کرنے اور سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی اور انسانی ہمدردی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے 8 اپریل کو یادداشت کیے ایک دستاویز یعنی ایم او یو پر دستخط کیے. کیف میں باہمی افہام و تفہیم کی یادداشت یا ایم او یو کی دستخطوں کی تقریب کے موقع پر امریکی سفیر پائٹ نے کہا کہ کارکیو سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تحقیق کی اپنی کمیونٹیز کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں گورنر کے ساتھ مل کر اس ایم او یو پر دستخط کر رہا ہوں، جس سے کارکیو اوبلاس کے ساتھ ہمارا پہلے ہی سے مضبوط تعاون مزید مستحکم ہوگا، روزگار کے مزید اور بہتر مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور وسیع بنیاد پر اقتصادی مواقع فروغ پائیں گے. یہ ایم او یو یوکرین کے صوبے کارکیو اوبلاسٹ اور امریکی کاروباری اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دے گا، جس سے علاقے میں سرمایہ کاری لانے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصنوعات تیار کرنے کے ادارے اور صنعتی ضابطے پہلے سے زیادہ جدید توانائی کے استعمال میں باکفایت اور ماحول دوست بننے کے لیے کام کریں گے. یہ میمورنڈم کارکیو اوبلاسٹ اور امریکی یونیورسٹیوں، تحقیقی مراکز اور ٹیکنالوجی بورس کے درمیان نئے رابطوں کی تشکیل سمیت سائنس، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں عملی تعاون بڑھانے کی تجویز بھی دیتا ہے. سن 2014 میں امریکہ کارکیو اوبلاسٹ میں مرکزیت کے خاتمے میں مدد دینے، انسانی حقوق، عدالتی اصلاحات اور سول سوسائٹی کی ترقی کے فروغ، پولیس اصلاحات میں اضافے، کاشتکاروں کے لیے قرضوں تک رسائی بہتر بنانے اور ٹی بی کے علاج اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد پروگراموں پر $90 لاکھ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکا ہے. اسی عرصے کے دوران امریکہ ان لگ بھگ 8,000 شہریوں کی زندگی بچانے سے متعلق انسانی ہمدردی کی معاونت میں $10 لاکھ سے زیادہ کی رقم بھی فراہم کر چکا ہے، جنہیں مشرقی یوکرین میں تنازع کے باعث کارکیو کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا. کارکیو میں انسٹیٹیوٹ فار فزکس اینڈ ٹیکنالوجی میں حال ہی میں مکمل ہونے والی جدید نیوٹران سورس فیسلٹی کے لیے امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی $7,30,00,000 کی سرمایہ کاری یوکرین کو ریسرچ کی نئی صلاحیت اور وہاں کے عوام کے فائدے کے لیے صنعتی اور طبی آئسوٹوپس تیار کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گی. علاقے میں متنوع اور تعاون کی شراکت داری کی تشکیل کے لیے امریکی وابستگی کی یہ مزید عکاسی کرتی ہے. یہ ایم او یو ملازمتوں کی تشکیل اور اقتصادی افزائش کو بڑھانے، اقتصادی اصلاحات اور معیشت کو آزاد بنانے میں مدد دینے، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کاروبار کی سازگار فضا تشکیل دینے اور سامان اور خدمات کے لیے مارکیٹ کی رسائی بہتر بنانے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے امریکہ اور یوکرین کی مسلسل کوشش کا حصہ ہے. امریکہ اور یوکرین تسلیم کرتے ہیں کہ تجارت عالمی اقتصادی افزائش، ترقی، آزادی اور خوشحالی کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahizindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر،
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. جدید دور اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ مواد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں. لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل اس قدیم روایت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. واشنگٹن کے مضافات میں ایک چھوٹے سے بک سٹور میں 3 سالہ اولیور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے. اولیور کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے.
I like reading books.
This is like a very special time because you know, it's a great teaching experience.
اولیور کی ماں کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھانے کا وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے. اس سے بچے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے. وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی بڑھتی ہے. وہ اکثر اوقات اس بک سٹور میں کتابوں پر ہونے والے بحث و مباحثے میں بھی شرکت کرتے ہیں.
If you don't know Shakespeare,
what I've tried to do in this book.
حالیہ برسوں میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈیجیٹل یا ای بکس کی طرف راغب ہو رہی ہے. زیادہ تر کتابیں آن لائن یا کسی بڑے چین سٹور سے خریدی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے محلوں سے سستی لائبریریاں ختم ہو گئیں جہاں لوگ کرائے پر کتابیں لے جاتے تھے. تاہم امریکہ کے کچھ ریٹیلرز اب بھی پر امید ہیں. اورینٹیشن امریکن بک سیلر کے سربراہ ہیں. یہ گروپ 1600 ریٹیلر سٹوروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکہ بھر کے 2200 مقامات پر کھولے گئے ہیں.
In 2012, we had about an 8% increase.
سن 2012 میں ہماری سیل میں 8% اضافہ ہوا. سن 2013 میں یہ شرح برقرار رہی جو کہ بہت خوش آئند ہے. لیزا مسکتائن پالیٹکس اینڈ پروز بک سٹور میں کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں,
I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے جو احساس ہوتا ہے یا جو تجربہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ اسکرین پر پڑھنے سے حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اسکرین کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف نئی ٹیکنالوجی ہی کتابوں کا وجود ختم نہیں کر رہی ہے, بلکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کتاب لینی ہے تو بڑے بڑے سٹوروں سے خریدی جائیں. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانوں کے مالکان خسارے کی وجہ سے دکانیں بند کرنے پر مجبور ہیں. لوگ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے اور سستی کتابیں یا سیکنڈ ہینڈ بکس ناپید ہوتی جا رہی ہیں. تاہم 3 سالہ اولیور کام کتابیں, ای بکس اور ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں.
Keep reading books.
یعنی کتابیں پڑھتے رہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں کا مستقبل کیا ہوگا, مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کتابوں کا مکمل زوال ممکن نہیں ہوگا. تو سامعین, آپ کا کیا خیال ہے؟ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نئی پاکستانی فلم مالک ریلیز ہو گئی. تفصیلات سنیے فکر و فن میں. پاکستان ٹیلی ویژن نے یوں تو بہت سے یادگار ڈرامے پیش کیے جو طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک مقبول ہیں, لیکن 90 کے اشرے میں کوئٹہ سینٹر سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے ڈرامے دھواں نے ڈراموں کا چہرہ یکسر ہی تبدیل کر دیا. اس کا شمار پی ٹی وی کے ٹرینڈ سیٹرز میں ہوتا ہے. دعا نے روایتی رومانٹک کہانیوں سے ہٹ کر چھوٹی اسکرین پر پہلی بار فل ایکشن اور تھرل کو متعارف کرایا. اس کا سہرا ڈرامے کے ڈائریکٹر اور مرکزی کردار عاشر عظیم کے سر جاتا ہے.
Gentlemen, we have a hostage situation. Let's pay them a visit. Kisi ko koi shak?
No, sir.
7:30, 10 minute mein nikal raha hai. 5 minute mein main tum sabko tarmac pe dekhna chahta hoon.
تقریباً 22 سال کے طویل وقفے کے بعد عاشر عظیم کی شوبز کی دنیا میں واپسی ہوئی ہے فلم مالک کی صورت میں، جس کے وہ پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر، رائٹر اور مرکزی کردار بھی.
جو قید میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے، یہ بھول گئے تھے. ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے، ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو تھی ایک سوچ آئی گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا.
رواں ہفتے ہی ریلیز ہونے والی فلم مالک کی کہانی محبت، خاندانی وقار اور حب الوطنی کے خوبصورت جذبوں کے گرد گردش کرتی ہے. دعا کی طرح فلم بینوں کو عمدہ ایکشن سین اور تھرل دیکھنے کو ملے گا. فلم میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے C-130 طیارہ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے ہیں.
میں محمد محسن،
پاکستان کا شہری،
پاکستان کا مالک ہوں. یہ زمین،
یہ لوگ
میرے ہیں.
عاشر کا اپنی پہلی فلم مالک کے بارے میں کہنا ہے کہ مالک کے ذریعے ہم نے عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک کے مالک وہ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگ ہماری اس کوشش کو سراہیں گے اور بہت پسند کریں گے. فلم کی کاسٹ نے بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ مالک باکس آفس پر کامیاب رہے گی. فلم صرف ایکشن پر ہی مبنی نہیں بلکہ اس میں خوبصورت گیت بھی موجود ہیں. مالک کا میوزک کمپوز کیا ہے ساحر علی بگا نے.
من مورا یار کے من میں چھپایا، تن لوٹا من لوٹ نہ پایا، عشق کی مٹی آگ پکی رو.
کاسٹ میں عاشر عظیم کے علاوہ ساجد حسن، فرحان علی آغا، راشد فاروقی، پاکیزہ خان اور لبنہ اسلم شامل ہیں. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com. سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نو 972، جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ارسلان شریف، اور ہمارے انجینئر ہیں کرٹس بائنم. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353، اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ کے بعد.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا؟